shaheed-e-islam.com
خالق و کلی شئی، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق.
www.shaheed-e-islam.com
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم
صدق الله. ما اصاب من مصیبت، نہیں پہنچتی کوئی مصیبت، الا باذن اللہ، بدون اللہ کی اذن کے، حکم کے. ومن یؤمن باللہ، اور جو شخص ایمان لائے اللہ پر، یہدی قلبہ، وہ ہدایت دیتا ہے اس کے دل کو. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز پر، ہر چیز کو جانتا ہے. واطیع اللہ واطیع الرسول، اور حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم نے منہ پھیر لیا، فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو بے شک ہمارے رسول کے ذمے تو ہے پہنچا دینا صاف صاف. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ نہیں کوئی معبود اس کے سوا. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر بھروسہ کیا چاہیے ایمان والوں کو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، بے شک تمہاری بعض بیویاں اور کچھ اولادیں تمہاری دشمن ہیں. فحذروہم، سو ان سے بچتے رہو. وَإِن تَعْفُوا، اور اگر تم معاف کر دو، وَتَصْفَحُوا، اور درگزر سے کام لو، وَتَغْفِرُوا، اور بخش دیا کرو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالی بہت بخشنے والے، بے حد رحم کرنے والے. اوپر اللہ تعالیٰ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس نور پر جو اللہ نے نازل فرمایا ایمان لانے کو حکم دیا تھا. اور یوم التغابن یعنی جمع کرنے کا دن اور ہار جیت کا دن, اس کی یاد دلا کر اس دن کی تفصیل بیان فرمائی تھی کہ کچھ لوگ جیت جائیں گے, حق تعالی شانہ ان کو پا کر کے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. یہ بڑی کامیابی.
www.shahideislam.com.
اور کچھ لوگ جنہوں نے اپنے دلوں کو کفر کی نجاست سے آلودہ کیا ان کو دوزخ میں داخل کریں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ جہاں وہ جائیں گے. تو معلوم ہوا کہ کفر جنت میں جانے سے معنی ہے اور دوزخ میں جانے کا موجب. اس کفر کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی کچھ نافرمانیاں ہیں, کچھ ظاہری اور کچھ باطنی, جو آدمی کی کامیابی میں خلل ڈالتی ہیں, جنت میں جانے سے روکتی ہیں اور دوزخ کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہیں. ان کے اسباب کو ذکر فرما کر ان سے بچنے کی تنبیہ فرماتے ہیں. ان میں سے ایک بہت بڑا سبب وہ مصائب ہیں جن میں آدمی مبتلا ہو کر پریشان ہو جاتا ہے اور بسا اوقات نہ صرف یہ کہ اللہ تعالی کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ سے ناشکر ہو کر منکر ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا مصیبت. تو سب سے پہلے اسی مصیبت کا تذکرہ فرماتے ہیں. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ, کہ تم کو جو مصیبت بھی پہنچتی ہے وہ بدون حکم الہی کے نہیں پہنچتے. ہر مصیبت اللہ کے علم, اس کی مشیت, اس کے ارادے اور اس کی حکمت کے تحت آتی ہے. تو مصیبت میں مبتلا ہو جانے کے سے انسان کو اللہ تعالی کی نافرمانی اور اس کی ناشکری میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے, اللہ تعالی سے شکایت نہیں پیدا ہونی چاہیے, ورنہ نتیجہ یہ کہ دوزخ میں جاؤ گے, جنت سے محروم رہ جاؤ گے. اور تمہاری ناشکری کرنے سے ظاہر ہے کہ وہ مصیبت تو ٹلے گی نہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, تم سو مرتبہ اللہ تعالیٰ کو نازیبا الفاظ کہو تو اس سے مصیبت چل جائے گی کیا؟ مصیبت چلے گی نہیں. اور تمہارے اس طرز عمل کی وجہ سے تم آخرت کی کامیابی سے محروم رہ جاؤ گے اور یہ دوزخ جس کو بئس المصیر کہا تھا یعنی بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ, وہاں پہنچ جاؤ گے. اس لیے خبردار, مصیبت میں مبتلا ہو کر کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کرو, کبھی اللہ کی ناشکری کرتا. اور تمہیں بتا دیا کہ یہ اللہ تعالی کے اذن, اس کے حکم, اس کی مشیت اور اس کے ارادے سے آتی ہے مصیبت, جو مصیبت بھی آتی ہے. تو ظاہر ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ حکمت ضرور ہوگی. ایک حکمت نہیں, بہت سی حکمتیں ہوں گی. اکابر فرماتے ہیں کہ مصیبت آدمیوں کو پہنچتی ہے تو اس کی اصلیت ظاہر ہوتی ہے. اس کی اصلیت کیا ہے؟ بندہ ہونا, عبدیت, اس کی بے بسی, اس کی بے کسی, اور اس کا مشیت و قضاء الہی کے شکنجے میں جکڑا ہوا ہونا کہ اس سے حرکت نہیں کر سکتا. یہ چیز ظاہر ہوتی ہے. ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب نے اللہ مقل فرماتے کہ آدمی کو تکلیف پہنچتی تو مقام عبدیت میں آ جاتا ہے. تو مقام عبدیت کا حاصل ہو جانا, اور کوئی بھی حکمت نہ ہو لیکن تمہیں کبھی کبھی آئینہ دکھا دیا جائے اور تمہیں تمہاری حقیقت بتا دی جائے, یہ کتنی بڑی نعمت ہے. تاکہ تم فرعون نہ بنو بلکہ بندے بن کے رہو. آدمی میں عجز پیدا ہوتا ہے, تذلل پیدا ہوتا ہے, انکسار پیدا ہوتا ہے, اور مخلوق سے کچھ نہ بن پڑنے اور حق تعالی شانہ ہی کے اختیار میں ہر چیز کے ہونے کا تصور اور یقین پیدا ہوتا ہے. www.shahideislam.com. ماں باپ موجود ہیں, بہن بھائی موجود ہیں, بیوی بچے موجود ہیں, دوست احباب موجود ہیں, لیکن کچھ نہیں کر پاتے, اس مصیبت کو نہیں ڈال سکتے. ایک دانت میں درد ہو جائے تو تکلیف دور نہیں کر سکتا, اور بسا اوقات دوائی وغیرہ بھی لگاتے ہیں تو کام نہیں چلتا. معلوم ہوا کہ انسان کی عاجزی, بے کسی, بے بسی اور اللہ کے سوا تمام اسباب کا دھرے کا دھر رہ جانا, یہ تمام چیزیں آدمی کے سامنے ظاہر ہوتی ہیں. تو جو شخص کسی بات پر یقین کرے گا کہ یہ اللہ تعالی کی مشیت, اس کے ارادے اور اس کی حکمت کی بنا پر مصیبت آئی ہے, اس کے دل کو راحت حاصل ہوگی, سکون حاصل ہوگا. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ, اور جو شخص ایمان رکھے اللہ پر وہ ہدایت دیتا ہے اس کے دل کو, اس کا دل پریشان نہیں ہوتا. اور کچھ نہیں تو یوں کہہ کے دل کو تسلی دیتا ہے کہ اچھا بھائی اللہ کی یہی مرضی, اچھا بھائی اللہ کی یہی مرضی. اب جس شخص کا یقین اللہ کی ذات پر نہ ہو اور اللہ کی مشیت کا کے کار فرما ہونے کا تصور اس کے ذہن میں نہ ہو, وہ بیچارہ پریشان ہو, اس کو کسی کروٹ چین نہیں آئے گا, کسی طرح اس کو سکون حاصل نہیں ہوگا. اب ایک غیر مسلم کو جس کا کوئی عزیز فوت ہو گیا ہو, ہم اگر تسلی دیں تو کیا کہیں اس کو, کس طرح تعزیت کریں, بڑا مشکل ہے. اچھا بھی اللہ کی یہی مرضی تھی, وہ اللہ کی مرضی کے قائل نہیں. اچھا بھی اللہ تعالیٰ تمہیں اجر اس کا اجر عطا فرمائے, وہ اجر کا قائل نہیں. اچھا بھی اللہ تعالیٰ تمہارے عزیز کی مغفرت فرمائے, مغفرت کیا ہوتی ہے, اب بتائیے جس شخص کا ایمان اللہ پر نہیں, اس کو خود تو تسلی کیا ہوگی, دوسرا کوئی اگر تسلی دینا چاہے تو اس کے لیے بھی مشکل پیش آئے گی. تو ایمان باللہ, اللہ پر ایمان ہونا اور اللہ کی ذات عالی پر یقین ہونا, توکل اور اعتماد ہونا, اور یہ سمجھنا کہ تمام چیزیں اللہ کی جانب سے ہیں, خیر کی بھی شر کی بھی, چھوٹی بھی بڑی بھی, یہ ایک مومن کے لیے بہت بڑے سکون اور بہت بڑی راحت کی چیز ہے. اس لیے فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ, اور جو شخص ایمان رکھے اللہ پر وہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. اللہ کے علم میں ہے کہ یہ مصیبت اس کے حق میں بہتر تھی, اللہ کے علم میں ہے کہ اس شخص کے دل میں اس مصیبت کی وجہ سے عجز پیدا ہوا, یہ شکایت پیدا ہوئی, اس نے اللہ کا شکر کیا اس کے باوجود یا کفران نعمت کیا, صبر و استقامت سے کام لیا یا اس نے بے صبری کا مظاہرہ کیا. حق تعالی شانہ کی ذات عالی پر اعتماد کیا یا اعتماد کا اور توکل کا دامن چھوڑ کر کٹی ہوئی پتنگ کی طرح پھرتا رہا. اللہ کو معلوم ہے, اللہ تعالی ہر چیز کو جانتا ہے اور ہر شخص کے دل کے احوال و کیفیات سے واقف ہے, اور اس مصیبت کا جو رد عمل کسی کے دل میں ہوا ہے وہ اللہ کو معلوم ہے, اس کے مطابق عمل فرمائیں گے. تو اس آیت شریفہ کا خلاصہ یہ ہے کہ بھائی مصائب تو دنیا میں آتے ہی رہتے ہیں, یہ تو ہے ہی مصائب کا گھر. یہاں اگر تم چاہو کہ راحت ہی راحت ملے, تبھی کوئی تکلیف, کوئی پریشانی, کوئی دکھ, کوئی درد, کوئی رنج, کوئی فکر نہ پہنچے, یہ تو غلط ہے, یہ تو یہاں کے مزاج کے خلاف ہے, یہ تو دار المحن ہے, مصائب کا گھر ہے. اب اگر تم ایک ایک بات پر چین بجبی ہوا کرو گے
www.shahideislam.com,
ان مسائل سے گھبرا کر اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ شکایتیں کرو گے, ناشکری کرو گے, نافرمانی کرو گے, یا مصیبت میں مبتلا ہو کر ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ کی طاعت اور بندگی بجا نہیں لاؤ گے, تو پھر سوچو کہ کس کا نقصان کرو گے. اس لیے مصائب میں مبتلا ہو کر اللہ کی نافرمانی نہ کرو, اللہ کے بھروسے پر, اللہ تعالی کے ثواب پر اعتماد کرتے ہوئے اس مصیبت میں صبر کرو. ہاں اگر تکلیف کو دور کرنے کے اسباب ہو سکتے ہیں تو اس کو ضرور اختیار کرو, اس کی اجازت ہے, جائز اسباب کو اختیار کرو. ہمارے حضرت فرماتے تھے ایک شخص شراب کا عادی تھا, مدت گزر گئی, عمر گزر گئی شراب پیتے پیتے, بعد میں توبہ کر لی, توبہ کر لی تو بیمار ہو گئی. ڈاکٹروں نے, طبا نے کہا کہ ساری عمر کی رچی بسی ہے رگوں میں, آپ ایک دم چھوڑ کر کے غلطی کر رہے ہیں, تھوڑی تھوڑی کر کے چھوڑیے. کہنے لگا نہیں, توبہ کر لی, بکر لی. کہنے لگا تکلیف ہو جائے, کہنے لگا تکلیف کیا ہو جائے گی, مر جاؤں گا نا. اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کہ میں مر جاؤں گا، بھلے مر جاؤں، کس کو نہیں مرنا؟ چنانچہ واقعی موت آ گئی. حضرت عمر ساری عمر شراب پی، آخر دن میں ایسی توبہ کی کہ موت کی بھی پرواہ نہیں. مصیبت میں مبتلا ہو کر اللہ کی نافرمانی نہ کرو. چنانچہ فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم نے منہ پھیر لیا، یعنی اللہ تعالی کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کی، تو سوچو کہ کس کا نقصان کرو گے؟ اپنا کرو گے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بگڑتا ہے اس سے؟ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو جزی نیز کہ ہمارے رسول کے ذمے ہے پہنچا دینا صاف صاف. آپ کے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہے. سو آپ نے بحسن و خوبی اپنا فریضہ ادا کر دیا. اب اگر مانو گے بھلا پاؤ گے، پاؤ گے، نہیں مانو گے تو جہنم میں جاؤ گے. رسول کا کیا بگڑتا ہے؟ کل میں ایک صاحب سے بات کر رہا تھا، مرزائیوں کے بارے میں بات کر رہا تھا. میں نے کبھی ہمارے دل میں یہ خیال بھی تو ہونا چاہیے کہ یہ بیچارے دوزخ میں جا رہے ہیں، اس کے ان کے نکالنے کی فکر کرنی چاہیے. جھوٹے ہیں، بدبخت ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن تمہارے دل میں تو ان کی جانب سے ایک کڑن ہونی چاہیے. حدیث شریف میں، مشکاہ شریف میں حدیث ہے صحیح ہے ان کی، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری مثال اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی نے جنگل میں آگ جلائی. اب بارش کے دنوں میں تو خصوصیت کے ساتھ یہ کیڑے پتنگے پروانے جمع ہو گئے اور آگ میں گرنے لگے، اور وہ ہاتھ سے ہٹاتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ آگ میں گر کے جل جائیں گے، ان کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے. فرمایا اسی طرح تم لوگ جہنم کے کنارے پر کھڑے ہو، میں تمہاری کمریں پکڑ پکڑ کے پیچھے کھینچتا ہوں. کتنی شفقت تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایک آدمی کے بارے میں یہ شفقت کہ یہ جہنم سے بچ جائے. میں نے کہا بھی ایسی شفقت تو اس کا کچھ حصہ تو ہونا چاہیے. مرزائیوں سے بھی شفقت کرو، نفرت ان سے اپنی جگہ ہے، بغض اپنی جگہ ہے ان کے کفر کی وجہ سے، لیکن ان کے معاملے میں شفقت ہونی چاہیے، کافروں کے معاملے میں بھی، گنہگاروں کے معاملے میں بھی، کہ یا اللہ کس طرح یہ نکل جائیں دوزخ سے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تو پہنچا دینا تھا صاف صاف، آپ نے کمال شفقت کے ساتھ نہایت ہمدردی کے ساتھ پہنچا دیا، صاف صاف پہنچا دیا. www.shaheed-e-islam.com اگر کوئی شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتا تو پھر اپنا نقصان کرتا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کا کیا نقصان کیا؟ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ کوئی معبود نہیں اس کے سوا. اس کائنات میں ایک تنہا معبود وہی ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، اس کے سوا کسی کا حکم نہیں چلتا، نہ کسی کی عبادت روا نہ کسی کے حکم سے ہی. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ تعالی ہی پر بھروسہ کیا چاہیے ایمان والوں. بھروسہ یہی ہے جیسے میں عرض کیا کہ اللہ تعالی کی ذات پر اور اعتماد ہو کے جو کچھ بھی یہ کیا ہے اللہ تعالی نے حکمت پر کی بنا پر کیا ہے، ہمارے حق میں نفع کی بنا پر کیا ہے. اللہ تعالی کو ہم سے محبت ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، رحمت اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے. اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو اس میں بھی حکمتیں ہیں دنیا کی اور آخرت کی. اتنا اعتماد کرو گے تو کام چلے گا. اس کے بعد دوسری چیز یہ بیوی بچے بھی روکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلنے سے، یہ بھی روکتے ہیں. اور یہ جنت کے بجائے جہنم کی طرف گھسیٹ کے لے جاتے ہیں، اس لیے ان کے بارے میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم. اے ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں اور کچھ اولادیں تمہاری دشمن ہیں، سو ان سے بچا کرو. اس آیت کی شان نزول میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں کچھ حضرات تھے، مسلمان تھے، انہوں نے ارادہ کیا ہجرت کا، لیکن بال بچوں کو ساتھ فوری طور پر لے جا نہیں سکتے تھے. ضرورت تھا کہ پردیس ملک میں جانا تھا کہ بھائی کوئی انتظام ہو جائے ٹھہرنے ویرنے کا، تو بچوں کو بھی ساتھ لے جائیں. جیسا کہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تنہا ہجرت فرمائی تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، بال بچوں کے سپورٹ ساتھ لے کر دیں، بال بچوں کو بعد میں منگوایا تھا، اہل و عیال کو بعد میں منگوایا تھا. تو یہ حضرات جب ہجرت کرنے کا ارادہ کرتے تو ان کے بیوی بچے رونے لگتے کہ ہمیں کس کے سبق کر کے جا رہے ہیں، ان کو ہجرت کرنے سے روکتے. یہ ان کی دشمنی تھی، بیوی بچوں کی دشمنی تھی. حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، وہ جب بھی جہاد میں جانے کا موقع آتا بیوی بچے رونے لگتے کیا آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو ایسی بیویاں اور ایسی اولادیں جو اللہ کے دین پر چلنے سے معنی ہوں وہ تمہاری دشمن ہیں، ان سے بچو. علماء فرماتے ہیں کہ بیوی بچوں کی وجہ سے آدمی حرام میں مبتلا ہوتا ہے.
www.shahideislam.com.
بیوی بچوں کو کہتے ہیں کہ فلانا اتنا فلانے کا گھر ایسا ہے، اس میں یہ سامان ہے یہ سامان ہے، تم نکٹو ہو کچھ نہیں کر سکتے، سارا دن مسجد میں پڑے رہتے ہو، تبلیغ میں نکل جاتے ہو، گھر کی فکر ہی نہیں ہے.
اب وہ بیچارہ دنیا دین کو چھوڑ کر دین کو بھول کر دنیا میں لگ جاتا ہے, اور پھر بیوی بچوں کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے حلال اور حرام جس طرح بھی مل پائے مال حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو ظاہر ہے کہ حرام کمایا تو اس نے, حرام کمایا اس نے, قبر میں بھرنا اس کو ہوگا, قیامت کے دن حساب و کتاب اس کو دینا ہوگا, اور عیش اڑائیں گے بیوی بچے. وہ بھی ظاہری طور پر عیش اڑائیں گے, لیکن مال حرام جب ان کے پیٹ میں جائے گا تو فساد پیدا کرے گا. ظاہری طور پر عیش و عشرت کی زندگی ہوگی, لیکن اندر سے وہ بھی خالی ہوں گے, نہایت پریشان. تو بیوی بچوں کی حماقت نے اس کو مال حرام کمانے پر مجبور کیا, جس کی وجہ سے اس کی عقل تباہ ہوئی اور ان کے اخلاق تباہ ہوئے, ان کا مستقبل تباہ ہوا, بیوی بچوں کا بھی. کتنی بڑی دشمنی. اور جب مال کمانے میں یہاں تک آگے بڑھے گا کہ حلال و حرام کی تمیز اٹھ جائے گی, تو طاعات کی توفیق کہاں ہوگی, نیکی کی توفیق کہاں ہوگی.
شہید اسلام ڈاٹ کام, اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن, درس حدیث اور اصلاحی مواعظ.
خالق و کل شیء, ہر چیز کے پیدا کرنے والا, ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق.
جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات.
یا صاحب الجمال و یا سید البشر, من وجهك المنير لقد نور القمر.
www.shahideislam.com